تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا اصل مدعا کیا ہے اور وہ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مختلف طبائع انسان اپنی کوتا فہمی یا پست ہمتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوؤں تک چل کر آگے ٹھہر جاتے ہیں، مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، الزاریات 57، یعنی میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری پرستش کریں۔ بس اس آیت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا کے لیے ہو جانا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے، کہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے اسے پیدا کیا اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوا اس کو عنایت کیے، اسی نے اس کی زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے۔ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے، اگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلا شبہ خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا میں فانی ہو جانا ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، الروم 31، ذالک الدین القیم، الروم 31، یعنی وہ دین جس میں خدا کی معرفت صحیح اور اس کی پرستش آسان طور پر ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، اور خدا نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی یہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام قوا کے ساتھ اس کی پرستش اور اطاعت اور محبت میں لگ جائے۔ اسی وجہ سے اس قادر کریم نے انسان کو تمام قوا اسلام کے مناسب حال عطا کیے ہیں۔ ان آیتوں کی تفصیل بہت بڑی ہے اور ہم کسی قدر پہلے سوال کے تیسرے حصے میں لکھ بھی چکے ہیں، لیکن اب ہم مختصر طور پر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی آزاد دیے گئے ہیں، یہ جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں، اصل مقصود ان سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کر کے پھر بھی وجود خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا۔ بڑا دولت مند ہو کر، بڑا عہدہ پا کر، بڑا تاجر بن کر، بڑی بادشاہی تک پہنچ کر، بڑا فلسفر کہلا کر آخر ان دنیاوی گرفتاریوں سے بڑی حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے، اور ہمیشہ دل اس کا دنیا کے استغراق سے اس کو ملزم کرتا رہتا ہے، اور اس کے مکروں اور فریبوں اور ناجائز کاموں میں بھی کبھی اس کا کانشنس اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ایک دانا انسان اس مسئلے کو اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کے قوا ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر سکتے ہیں اور پھر آگے جا کر ٹھہر جاتے ہیں، وہی اعلیٰ کام اس کی پیدائش کی علت غائی سمجھی جاتی ہے۔ مثلا بیل کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ کل بھرانی یا پاشی یا بار برداری ہے، اس سے زیادہ اس کی قوتوں میں کچھ ثابت نہیں ہوا۔ تو بیل کی زندگی کا مدعا یہی تین چیزیں ہیں، اس سے زیادہ کوئی قوت اس میں پائی نہیں جاتی۔ مگر جب ہم انسان کی قوتوں کو ٹٹولتے ہیں تو ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کون سی قوت ہے، تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا اعلیٰ برتر کی اس میں تلاش پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محو ہو کہ اس کا اپنا کچھ ہی نہ رہے، سب خدا کا ہو جائے۔ وہ کھانے اور سونے وغیرہ طبی امور میں دوسرے حیوانات کو اپنا شریک غالب رکھتا ہے، صنعت کاری میں بھی بعض حیوانات اس سے بہت بڑے ہوئے ہیں، بلکہ شہد کی مکھیاں بھی ہر ایک پھول کا عطر نکال کر ایسا شہد نفیس پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ بظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدا تعالیٰ کا وصال ہے، لہذا اس کی زندگی کا اصل مدعا یہی ہے کہ خدا کی طرف اس کے دل کی کھڑکی کھلے۔
انسانی زندگی کے حصول کے وسائل۔
ہاں، اگر یہ سوال ہو کہ یہ مدعا کیوں کر اور کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور کن وسائل سے انسان اس کو پا سکتا ہے، بس واضح ہو کہ سب سے بڑا وسیلہ جو اس مدعا کے پانے کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانا جائے اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے۔ کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی شخص مثلاً کسی پرند یا چرند یا عناصر یا انسان کے بچے کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، پھر دوسرے قدموں میں اس کے راہ راست پر چلنے کی کیا امید ہے؟ سچا خدا اس کے ڈھونڈنے والوں کو مدد دیتا ہے، مگر مردہ مردے کو کیوں کر مدد دے سکتا ہے؟ اس میں اللہ جل شانہ نے خوب تمثیل فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے: لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ الراز 15، یعنی دعا کرنے کے لائق وہی سچا خدا ہے جو ہر ایک بات پر قادر ہے، اور جو لوگ اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلاوے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا، تو کیا وہ اس کے منہ میں آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو جو لوگ سچے خدا سے بے خبر ہیں ان کی تمام دعائیں باطل ہیں۔ دوسرا وسیلہ خدا تعالیٰ کے حسن و جمال پر اطلاع پانا ہے جو بے اعتبار کمال تام کے اس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالتبع دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے اور اس کے مشاہدے سے تباً محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو حسن باری تعالیٰ اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں، جیسا کہ قرآن شریف نے یہ فرمایا ہے: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا احد۔ یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں، ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے، وہ کل چیزوں کے لیے مبدا فیض ہے اور آپ کسی سے فیض یاب نہیں، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ، اور کیوں کر ہو کہ اس کا کوئی ہمذات نہیں۔ قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اس کی عظمتیں دکھلا کے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کا مرغوب ہے، نہ کہ مردہ اور کمزور اور کم رحم اور کم قدرت۔ تیسرا وسیلہ جو مقصود حقیقی تک پہنچنے کے لیے دوسرے درجے کا زینہ ہے، خدا تعالیٰ کے احسان پر اطلاع پانا ہے، کیونکہ محبت کی محرک دو ہی چیزیں ہیں، حسن یا احسان۔ اور خدا تعالیٰ کی یہ ثانی صفات کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو محض نابود سے پیدا کرے اور پھر ہمیشہ اس کی ربوبیت ان کے شامل حال ہو، اور وہی ہر ایک چیز کا آپ سہارا ہو، اور پھر اس کی تمام قسم کی رحمتیں اس کے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں، اور اس کا احسان بے انتہا ہو جس کا کوئی شمار نہ کر سکے۔ سو ایسے احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار جتلایا ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہ سکو گے۔ چوتھا وسیلہ، خدا تعالیٰ نے اصل مقصود کو پانے کے لیے دعا کو ٹھہرایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، اُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تم دعا کرو میں قبول کروں گا، اور بار بار دعا کے لیے رغبت دلائی ہے تا انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی طاقت سے پاوے۔ پانچواں وسیلہ، اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے، یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اس کو ڈھونڈا جائے، جیسا کہ فرماتا ہے، جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، التوبہ 41، ومما رزقناہم ينفقون، البقرہ 4، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت 70، یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو ماں ان کی تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہماری راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجا لاتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے۔ چھٹا وسیلہ، اصل مقصود کے پانے کے لیے استقامت کو بیان فرمایا گیا ہے، یعنی اس راہ میں درماندہ اور عاجز نہ ہو اور تھک نہ جائے اور امتحان سے ڈر نہ جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، حمیم السجدہ 31-32، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے، پھر استقامت اختیار کی، یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلا کے وقت ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بھر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وارث ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، ہم اس دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ اس جگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔ کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو مارز خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے، اس وقت نامردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں، صدق اور ثبات میں کوئی رخنا نہ ڈالیں، ذلت پر خوش ہو جائیں، موت پر راضی ہو جائیں، اور ثابت قدمی کے لیے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے، نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود سراسر بے کس اور کمزور ہونے کے اور کسی تسلی کے نہ پانے کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہرچہ باد آباد کہہ کر گردن کو آگے رکھ دیں اور قضاء و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور جزا فضا نہ دکھلاویں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے۔ یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آ رہی ہے، اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس دعا میں اشارہ فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. الفاتحہ 6 و 7. یعنی اے ہمارے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھلا، وہی راہ جس پر تیرا انعام و اکرام مترتب ہوتا ہے اور تو راضی ہو جاتا ہے. اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ فرمایا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. الاعراف 127. اے خدا اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے، اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو. جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے، جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑی. جب با خدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے رب کریم سے خانہ خواہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا، کیونکہ اس وقت عافیت کی دعا میں اصرار کرنا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت تامہ کے مخالف ہے، بلکہ سچا محب بلا کے اترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے. اور ایسے وقت میں جان کو ناچیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے مولا کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے. اسی کے حق میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. البقرہ 208. یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے. وہی لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی رحمت خاص کے مورد ہیں. غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے، اس کی یہی روح ہے جو بیان کی گئی، جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے. 7. وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے راست بازوں کی صحبت اور ان کے کامل نمونوں کو دیکھنا ہے. بس جاننا چاہیے کہ انبیاء کی ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نمونے کا محتاج ہے، اور کامل نمونہ شوق کو زیادہ کرتا ہے اور ہمت کو بڑھاتا ہے، اور جو نمونے کا پیرو نہیں وہ سست ہو جاتا ہے اور بہک جاتا ہے. اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے، کونوا مع الصادقین. التوبہ 119. صراط الذین انعمت علیہم. الفاتحہ 7. یعنی تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو راست باز ہیں، ان لوگوں کی راہیں سیکھو جن پر تم سے پہلے فضل ہو چکا ہے. 8. وسیلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خوابیں ہیں. کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنا ایک نہایت دقیق در دقیق راہ ہے، اور اس کے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ لگے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ انسان اس نادیدہ راہ میں بھول جاوے یا نا امیدی طاری ہو اور آگے قدم بڑھانا چھوڑ دے. اس لیے خدا تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ اپنی طرف سے اس سفر میں ساتھ ساتھ اس کو تسلی دیتی رہے اور اس کی دل دہی کرتی رہے اور اس کی کمر ہمت باندھتی رہے اور اس کے شوق کو زیادہ کرے. سو اس کی سنت اس راہ کے مسافروں کے ساتھ اس طرح پر واقع ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے کلام اور الہام سے ان کو تسلی دیتا اور ان پر ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تب وہ قوت پا کر بڑے زور سے اس سفر کو طے کرتے ہیں. چنانچہ اس بارے میں وہ فرماتا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یونس 65. اسی طرح اور بھی کئی وسائل ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں، مگر افسوس ہم اندیشہ طول کی وجہ سے ان کو بیان نہیں کر سکتے. فقط 4. سوال یہ ہے کہ زندگی میں اور زندگی کے بعد عملی شریعت کا فعل کیا ہے؟ اس سوال کا جواب وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی سچی اور کامل شریعت کا فعل جو اس کی زندگی میں انسان کے دل پر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو وحشیانہ حالت سے انسان بناوے اور پھر انسان سے بااخلاق انسان بناوے، اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا انسان بناوے۔ اور نیز اس زندگی میں عملی شریعت کا ایک فعل یہ ہے کہ شریعت حق پر قائم ہو جانے سے ایسے شخص کا بنی نو پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے، اور عدل اور احسان اور ہمدردی کی قوتوں کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرتا ہے، اور جو کچھ خدا نے اس کو علم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے، سب لوگوں کو حسب مراتب ان نعمتوں میں شریک کر دیتا ہے۔ وہ تمام بنی نو پر سورج کی طرح اپنی تمام روشنی ڈالتا ہے، اور چاند کی طرح حضرت اعلیٰ سے نور پا کر وہ نور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ وہ دن کی طرح روشن ہو کر نیکی اور بھلائی کی راہیں لوگوں کو دکھاتا ہے۔ وہ رات کی طرح ہر ایک ضعیف کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور تھکوں اور ماندوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ وہ آسمان کی طرح ہر ایک حاجت مند کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہے، اور وقتوں پر اپنے فیض کی بارشیں برساتا ہے۔ وہ زمین کی طرح کمال انکسار سے ہر ایک آدمی کی آسائش کے لیے بطور فرش کے ہو جاتا ہے، اور سب کو اپنی کنارے عاطفت میں لے لیتا اور طرح طرح کی روحانی میوے ان کے لیے پیش کرتا ہے۔ سو یہی کامل شریعت کا اثر ہے کہ کامل شریعت پر قائم ہونے والا حق اللہ اور حق العباد کو کمال کے نقطے تک پہنچا دیتا ہے، خدا میں وہ محو ہو جاتا ہے اور مخلوق کا سچا خادم بن جاتا ہے۔ یہ تو عملی شریعت کا اس زندگی میں اس پر اثر ہے، مگر زندگی کے بعد جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کھلے کھلے دیدار کے طور پر اس کو نظر آئے گا، اور خلق اللہ کی خدمت جو اس نے خدا کی محبت میں ہو کر کی، جس کا محرک ایمان اور اعمال صالحہ کی خواہش تھی، وہ بہشت کے درختوں اور نہروں کی طرح متمثل ہو کر دکھائی دے گی۔ اس میں خدا تعالی کا فرمان یہ ہے:
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا وَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔
الشمس 2:16۔